الشياطين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد و یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سب کی پکار کو، ہم سب کی صداؤں کو بیک وقت سنتا ہے، اور تمام بندگان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی بندے اس سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مستجاب کرے گا. خداوند متعال سے اس فرش عزائے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر دعا گو ہیں. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. پروردگار ہماری ان مجالس کو قبول فرما، بارہ لہٰ ان مجلسوں کے وسیلے سے ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت نصیب فرما، اور پروردگارہ ان مجالس کے وسیلے سے خداوند متعال ہمیں اس راستے پر مسلسل امر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما جو خوشنودی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ ان مجالس کی برکت سے ہمیں ایک قدم آگے جناب سیدہ سے قرب کا نصیب فرمائے. کل کی مجالس میں جو گفتگو ہوئی تھی اور جہاں اعلان موضوع ہوا، دوبارہ تکرار کروں گی تاکہ وہ خواتین جو کل بھی دیر سے آئیں تھیں، یا کچھ ایسی خواتین ہوں گی جن کا شاید آج پہلا دن ہو. جب بھی مجالس برپا کی جاتی ہیں، پڑھنے والے کے لیے، ذاکر کے لیے، ذاکرہ کے لیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کیا گفتگو کی جائے، کیونکہ موضوعات بہت زیادہ ہیں، اور اگر کوئی شخص فضائل بیان کرنا چاہے، خطبات بیان کرنا چاہے، ان کی دعاؤں کو بیان کرنا چاہے، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نامکمل رہ سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم ان کی زندگی کی تعلیمات اور اصولوں کو بھی لے کر آئیں تب بھی یقیناً ہم حق ادا نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ جناب سیدہ کو درک کرنا آسان کام نہیں ہے. جیسے لیلۃ القدر کے لیے پروردگار عالم نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں یہی کہا کہ اگر کوئی شخص حقیقتاً جو حق کے شناخت معرفت فاطمہ الزہرا ہے اسے سمجھ لے تو وہ لیلۃ القدر کو سمجھ سکتا ہے. جب پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نہیں جان سکتے کہ شب قدر کیا ہے, تو کون شخص ہے جو اس بات کا دعویٰ کر سکے کہ ہم جناب سیدہ کو پہچان سکتے ہیں. تو درک کامل یقیناً ناممکن ہے. جیسے کوئی شب قدر کو پہچان نہیں سکتا, ایسے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وجود بابرکت کو حقیقی معنوں میں درک کرنا ہمارے اور آپ کے بس کا کام نہیں. وہ ملکوتی موجود, وہ ایسی موجود جو حراء الانسیہ ہے, ایسی حور کی مانند ہے جو ایک انسان کی شکل میں ہے, ایسی حور جو کہ انسانی شکل میں ہے. بس ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے, لیکن ہم بی بی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب سیدہ کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر سکے. کل چند اصولوں کا ذکر کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اصول کیا ہیں, ان میں سے چند اصولوں کا ذکر ہوا تھا, جس میں سے پہلا اصل قناعت اور سادگی کا ہے. زہد فی الدنیا یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کے گھرانے کا اصل ہے. انہوں نے دنیا کو اہمیت نہیں دی, انہوں نے آخرت کی خاطر زندگی گزاری. اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا اصل یہ بنا لیتا ہے جو کچھ اللہ نے مادی نعمات میں سے مجھے عطا کیا ہے میں اس کے اوپر راضی اور خوشنود رہوں گا, تو وہ انسان اس دنیا میں اللہ کا شاکر بندہ بن سکتا ہے. اور جس کو شکر نعمت عطا ہو جائے, یہ نعمت عطا ہو جائے کہ وہ شکرانی نعمت کرنے لگے, تو پروردگار عالم کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. بہت گروہ قلیل ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ میرے شاکر بندے, قلیل من عبادی الشکور, اکثر بندے کفران نعمت کرتے ہیں. ہم اور آپ اگر اسراف سے تبذیر سے دور رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں, تبھی ہم اپنی حالت کے اوپر خوش ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس گھرانے نے باوجود اس کے کہ اگر مولا چاہتے, اور حضرت علی علیہ السلام نے عمل کر کے بھی دکھایا حضرت فضہ کے سامنے, کہ جناب فضہ کے سامنے زمین کو اشارہ کیا اور زمین شق ہو گئی, اور زمین کے نیچے سے سونے کی نہر بہ رہی تھی, سونے کے پانی کی نہر جناب فضہ نے دیکھی. حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے, اگر ہم چاہیں تو دیوار کو سونا بنا دیں, سنگریزوں کو جواہر میں تبدیل کر دیں, لیکن ہماری زندگی کا ہدف قناعت فی الدنیا ہے. اگر ہم اور آپ جناب سیدہ جیسی رول ماڈل نہ رکھتے تو کوئی بھی انسان اس دنیا میں سختیوں کے اوپر صبر نہ کرتا. آج اگر کسی کی زندگی میں سختی آتی ہے, مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تو مثال دی جاتی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس کی, ان کی قناعت کی. ایک اصل جسے اپنانا ضروری ہے, ذکر تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن ہماری عملی زندگی میں کتنی قناعت ہے. قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے, جس طرح سے کہ توکل کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں, کوشش نہ کریں, آگے نہ بڑھیں, جبکہ مسلسل محنت کرنا, کوشش کرنا یہ بھی جناب سیدہ کی زندگی میں عمل ہے, اصل ہے. جناب سیدہ کی کل کی زندگی میں بھی جو کل بیان ہوئی تھی زندگی کے اصول, اس میں بیان کیا کہ بیوی نے اپنے ہاتھ سے بھی اپنے گھر کے اقتصادیات کے لیے کام کیا. تو کام کرنا, محنت کرنا, کوشش کرنا, آگے بڑھنا, یہ بھی اہل بیت اسم طہارت کی سیرت میں سے. حضرت علی علیہ السلام نے مسلسل کام کیا, مسلسل محنت کی, جناب سیدہ نے مسلسل کام کیا, محنت کی, حتیٰ گھر کی آمدنی کے لیے بھی بیوی نے کام کیا. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں ہیں. قناعت اپنی جگہ, ایثار اپنی جگہ, और मेहनत और मुसलसल आगे बढ़ने की लगन, ये अलहदा चीज़ है जो कि एक फजीलत है, और अहले बैत ने इसके ऊपर भी अमल करके दिखाया। लेकिन दुनिया को हम गम करार नहीं दिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस असल को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आएं। हर इंसान की ज़िंदगी में कनाअत का स्टैंडर्ड भी तब्दील हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें और उसके मुकाबले में इमाम हसन और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, तो उन दोनों इमामों की ज़िंदगी बकिया इमामों की नस्बत रफा में, आसाइश में नज़र आती। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह के हम ये कह सकते हैं कि हमारे दूसरे और आठवें इमाम कनाअत नहीं रखते थे, सादगी नहीं रखते थे। कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ऐसी थी जो उस वक्त के तकाजे थे। और इसी तरह से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की सादगी की इंतहा, जनाब सैयदा की ज़िंदगी की सादगी की इंतहा उस वक्त के तकाजे भी हैं। लेकिन असल कनाअत हमेशा बाकी रहेगा। परवरदिगार आलम हमें तौफीक अमल दे। बाज़ लोगों ने इसी मफहूम को, क्योंकि बहुत से मफाहीम गलत मानों में भी ले लिए जाते, कि जनाब सैयदा की चादर में अगर पैबंद थी तो हम भी पैबंद ज़्यादा चादर पहनेंगे, ये असल इस तरह से नहीं। असल कनाअत के साथ है। उस वक्त बहुत सारे लोग पैबंद ज़्यादा कपड़े पहनते थे, और पैबंद लगाना उस दौर में एक आम सी बात थी, लेकिन बीवी की चादर में बहुत ज़्यादा पैबंद थे। रसूल अल्लाह के लिबास में बहुत ज़्यादा पैबंद थे, जो आम लोगों के लिबास में भी नहीं होते थे। आज मेरे ख्याल से फ़करा भी पैबंद ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते। तो अल्लाह ताला हमें वो असल समझने की तौफीक दे जो अहले बैत ने हमें समझाया है। दूसरी चीज़ जिसको कल भी बयान किया, आज तज़क्कुरन और तेज़ी के साथ गुजर रही हूँ, वो घराने के अंदर मुश्तरका ज़िंदगी में तफाहम, तआवुन और एक दूसरे के साथ इश्तराक है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें अमल में लानी पड़ती हैं। मसलन घर के अंदर ड्यूटीज़ का होना, किसको क्या काम करना है पता होना चाहिए, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसने किस वक्त कौन सा काम अंजाम देना है। अगर हम अपने घरों को मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, नज़्म और ज़ब्त का तकाज़ा ये है कि हर शख्स के काम मुअय्यन होने चाहिए। बाज़ लोग इस बात का बुरा मनाते हैं और कहते हैं कि घर के अंदर कामों की क्या तकसीम की ज़रूरत है, ये कोई दफ्तर थोड़ी है, ये ऑफिस थोड़ी है जिसमें लोगों की जिम्मेदारियाँ मुअय्यन कर दी जाए। जिसके हाथ में जो काम आता है हम वो कर लेते हैं, मिलजुल के कर लेते हैं। मिलजुल के काम करना अलहदा बात है, और लोगों की ड्यूटीज़ मुशख्खस होना ये अलहदा एक मामला। जब हम ड्यूटीज़ लगा देते हैं और उसके बाद अगर कोई एक फ़र्द अपनी ड्यूटी अंजाम देने से माजूर होता है या मुश्किल में होता है, मिसाल के तौर पर घर में दो बहुएं हैं, एक बहू की जिम्मेदारी है दोपहर के बर्तन धोना, दूसरी बहू की जिम्मेदारी है रात के बर्तन धोना, ये दोनों की ड्यूटीज़ हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि जिस बहू की जिम्मेदारी दोपहर को बर्तन धोना है, उसको कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, बीमारी है, या मिसाल के तौर पर उसको आज बाज़ार जाना है, या उसके अम्मी के घर में कोई मुश्किल है, अम्मी के घर जा रही हैं। अब मिलजुल के काम करने का तकाजा ये है कि फौरन दूसरी बहू ये कहेगी कि आज मैं आपकी जगह धो लेती हूँ, आप रात को धो लीजिएगा, या मिसाल के तौर पर दो दफ़ा भी धो ले तो बुरा ना मनाए, क्योंकि ये काम कोई इतना बड़ा काम नहीं। लेकिन अगर किसी की जिम्मेदारी पहले से मुअय्यन ही ना हो, तो हर दफ़ा के काम के लिए सोचना पड़ेगा कि अब ये काम किसने करना है, और कोई भी शख्स अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाएगा। लिहाजा हर जगह, कोई भी जगह हो, चाहे घर हो, दफ्तर हो, मदरसा हो, प्लानिंग के साथ अगर कामों की तकसीम होती है और पता हो कि काम किसका काम है, वो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम पाते हैं। ये नज़्म और ज़ब्त और घर को चलाने का मुश्तरका ज़िंदगी का वो असल है जो अहले बैत इस्मत और तहारत ने हमें और आपको दिया है, कि सबकी ड्यूटीज़ जैसे इस्लाम ने बताई हैं वैसे मुअय्यन होनी चाहिए। जो मर्दों के काम हैं वो मर्दों को अंजाम देने चाहिए। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, आज हमारे दरमियान भी, यानी पाकिस्तानी माशरे में भी और बाहर के माशरे में भी, जिसको हम गर्ब कहते हैं, मगरब कहते हैं, उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये राइज है मुश्किल, कि आज ख्वातीन की गर्दन के ऊपर ये जिम्मेदारी समझी जाती है कि पैसा कमाना उनका भी काम है। और अगर कहीं पर औरत कोई कमा नहीं रही होती तो उसको ही कहा जाता है कि कुछ नहीं करती, परवरदिगार आलम हमें महफूज रखे कि हम खवातीन के जो अपने असली काम है, जिनको खुदा ने मुताले मुअय्यन किया, जिसको रसूल अल्लाह ने मुअय्यन किया, जिनको जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुअय्यन किया, उसकी कदर और मंजिलत जाने। कि अगर कोई औरत घर के काम करती है, ये उसका असली काम है, जिसको वो अंजाम दे रही है ये उसकी जिम्मेदारी है, और यही वो काम है जिसको जनाब सैयदा ने पसंद किया, और अगर वो कमाती भी है तो वो एक एक्स्ट्रा काम है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इन उसूलों को समझने की। मुश्तरका जिंदगी में जब इंसान एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है, खुसूसन ज़ौजैन के दरमियान जो तफाहम और हमाहंगी है, उसमें औरत की एक अहम जिम्मेदारी जिसको जनाब सैयदा ने अमल करके दिखाया, अपने शौहर की इक्तसादी हालत का लिहाज रखना। इंसान की जरूरियात बहुत सी होती हैं, मसाइल भी बहुत से होते हैं, लेकिन शौहर की हालत को देखते हुए जबान के ऊपर कोई बात लेकर आना, ये एक औरत की फजीलत। बीबी सैयदा के घर में खाना नहीं है, कई दिनों से खाना नहीं है, मौलाए कायनात सफर पे गए हों, और जब सफर से वापस लौटते हैं हज़रत अली अलैहि सलाम खाना मांगते हैं, तो जनाब सैयदा कहती हैं कि घर में कुछ नहीं। और जब मौला ने कहा कि आपने मुझसे कहा क्यों नहीं, मुतालबा क्यों नहीं किया, तो जनाब सैयदा ने एक जुमला कहा कि मुझे हया आती है। यह हदीस भी जलवे नूर नामी किताब में भी मौजूद है और बहुत ज़्यादा मशहूर हदीस। मुझे हया आती है कि मैं आपसे उस चीज़ का मुतालबा करूं जिसकी ताकत और तवानाई आप में नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम घर से बाहर गए और फिर मौलाए कायनात ने मजदूरी करके या कर्ज लेकर, मुख्तलिफ रवायतें हैं, अपने घराने के लिए खाना मुहैया किया। ये सीरत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा है जो कि इंतहा पर है, यानी वो ज़रूरत जो इंसान की पहली ज़रूरत, उसके लिए भी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अपने शौहर से मुतालबा नहीं कर रही। जबकि मैं कहूँगी अगर हम उस दर्जे पर तो यकीनन नहीं कर सकते, लेकिन इस असल को तो समझें कि अगर कोई औरत अपने शौहर की इक्तसादी हालत को समझती है तो कम अज़ कम उसका लिहाज रखते हुए अपने मुतालबात को, अपनी ज़रूरतों को बयान करे या अपने घराने को उस तरह से चलाने की कोशिश करो। मर्द के लिए बहुत तकलीफ दे चीज़ होती है जब ख़वातीन मुसलसल मुतालबात करती रहती हैं और उनके अंदर उन मुतालबात को पूरा करने की ताकत और तवानाई नहीं होती। तो मुश्तरका ज़िंदगी में एक दूसरे की हालत को दर्क करना, एक दूसरे की ताकत को, तवानाई का लिहाज करना, ये जनाब सैयदा की ज़िंदगी का असल है। एक अहम तरीन उसूल जो बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने बयान किया, और आज इस मजलिस में आप पहली दफ़ा बयान कर रही हूँ, कल जिक्र नहीं किया, वो अखलाकी और मानवी अकदार की हाकमियत है। इस घराने के अंदर जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है, हाकमियत है, हाकमियत का मतलब होता है गलबा होना, जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है और वो पूरे घराने के ऊपर हुक्म फरमाए, वो मानवी और अखलाकी कदरें हैं। इंसान जब मुश्तरका ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसके ऊपर गौर कीजिएगा कि बहुत मुश्किल है कि हम अपने घराने के अंदर मानवी और अखलाकी ही अकदार की हाकमियत रखें। इंसान की ज़रूरतें मादी होती हैं, ख्वाहिशात उसकी मादी होती हैं, और बहुत से घरानों में बेशुमार झगड़े और लड़ाइयाँ सिर्फ मादी चीज़ों के ऊपर ही होते, लेकिन इस घराने ने बताया कि असली चीज़ मानवियत और अखलाकी कदरें। इसकी एक मिसाल, इसके ऊपर वाकई बहुत ताज्जुब और हैरानगी होती है, सबके लिए है, चाहे वो मर्द हो, बच्चे हो, ख़वातीन हो, लड़कियां हो, ये समझने की और दिक्कत की बात है कि इबादत के अंदर लज्जत का एहसास होना, अल्लाह की मुलाकात को दूसरी चीज़ों के ऊपर तरजीह देना, ये वाकई एक मुश्किल अमल है। लेकिन जो इंसान खुदा ने मुताल से करीब होना चाहता है, जो इंसान रूहानी सफ़र में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये लज्जत हासिल करनी होती है। मसलन रोज़ा खोलने का वक्त हो, इफ्तार का टाइम हो, अक्सर सबका दिल इफ्तारी में अटका हुआ होता है, पानी पीना है, खजूर खानी है, दस्तरखान बिछा हुआ है, और अगर नमाज पढ़ते भी हैं तो तवज्जो نماز کی طرف نہیں ہوتی، اللہ کی ملاقات کی طرف نہیں ہوتی، وہ حضور قلب نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت نماز کو حضور قلب کے ساتھ، خشوع قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھتے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی زیادہ تر توجہ اس کی شہوات کی طرف. بیوی فاطمۃ الزہرا شب عروسی پہلی رات ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، اور یہ واقعی نمونہ عمل بات ہے. جناب سیدہ کی جب پہلی ملاقات حضرت علی علیہ السلام سے ہو رہی ہے، تو حضرت علی علیہ السلام جناب سیدہ کو دیکھ کر احساس کرتے ہیں کہ بی بی کسی بات سے پریشان، اور جناب سیدہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا. بی بی کیا بیان کر رہی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں کہ آج میں اپنے بابا کے گھر سے منتقل ہو کے آپ کے گھر پر آئی ہوں. ایک انتقال کی طرف ان کی توجہ، اللہ کی طرف ان کی توجہ. ایک دن مجھے اس گھر سے منتقل ہو کر اپنے ابدی گھر میں جانا ہے، اس سفر پر جانا ہے، قبر میں جانا ہے. میں اس دن کے لیے پریشان ہوں. بہت عجیب بات. اور اس کے بعد جناب سیدہ اللہ کی قسم دے کر اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آج کی رات کو عبادت میں بسر کریں. ان کے لیے اللہ سے ملاقات کرنا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا، راز و نیاز کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے، اور مولا کائنات بھی اس بات کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اور پوری رات دونوں میاں بیوی عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں، پروردگار عالم کی عبادت کرتے ہیں. وہ پہلی رات امام علی نے اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا نے عبادت میں گزاری. اور اس کے بعد جب اگلا دن نمودار ہوا اور رسول اللہ تشریف لائے اور یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، تو مولا کائنات فرماتے ہیں نعم العون اللہ طاعت اللہ، کہ میری زوجہ اللہ کی اطاعت میں بہترین معاون اور مددگار ہے. پروردگار عالم تمام گھرانوں میں عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کی اور توفیق عبادت عطا فرمائے. کہ جناب سیدہ کی اس عبادت کے روحیے سے، اس لذت سے جو جناب سیدوں کو عبادت سے محسوس ہوتی ہے، اس گھرانے کو، کہ یہ گھرانہ جس جو قدر ان کے اوپر حکم فرما ہے وہ عبادت الہی اور اخلاقی قدر. بہت ساری مثالیں ہیں، یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے. ایک اہم اصول جو اسلامی گھرانوں میں ہونا چاہیے اور جس سے دنیا خالی ہے، وہ اصل بچوں کی تربیت کا ہے. حقیقت ہے آج اگر ہم کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں، حتیٰ ہمارے ملک میں شہر کراچی میں، گھروں کے اندر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد بچے اگر پیدا ہو جائیں، زیادہ تر توجہ مردوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہم پیسہ کما لیں، اپنے بچوں کے لیے آسائش فراہم کریں، ان کی پرورش اچھی ہو جائے، کھانے کے لیے ہو، پہننے کے لیے ہو، تفریح کے لیے ہو. اور ماؤں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے اچھا کھانا پکا لیں، لباس اچھا ہو جائے، یہاں تک کہ یہ کام بھی لوگوں کو مشکل لگتے ہیں. اور پرورش کرنا بھی زندگی کا ایک سخت ترین دور ہوتا ہے والدین کے لیے. لیکن کیا یہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے؟ اسلام نے والدین کی ذمہ داری کو اس گھرانے کے ذریعے بتایا کہ یہ ذمہ داری اتنی اہم نہیں ہے، بلکہ ظاہری لباس سے زیادہ لباس سے تقویٰ کی اہمیت ہے. ہم بچے کو کیا کھلا رہے ہیں، کیسا پہنا رہے ہیں، ہمارا بچہ تفریح کے لیے کہاں جاتا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. لیکن بعض لوگ انہیں کے اوپر اتنی توجہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ مانوی چیزوں سے، مانوی اقدار سے دور ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں اصل نہیں ہوتا. بچے بگڑ جاتے ہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں اور بے راہرو ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. اس وقت والدین کہتے ہیں ہمارے بچے ہمارا احترام کیوں نہیں کرتے، ہمارے بچے کیوں دین کی طرف راغب نہیں ہے. واقعی مشکل مرحلہ ہے، حقیقتاً بہت سخت مرحلہ ہے. اس وقت تربیت اولاد ہماری زندگی کا ایک اہم ترین ہدف ہونا چاہیے، اور سخت ترین، مشکل ترین دور میں ہمارا زندگی گزارے. بیوی سیدہ نے تربیت کے جو اصول بتائے ہیں، بچوں کی تربیت میں لباس تقویٰ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. ظاہری لباس کی نہیں ہے، غذا کی اتنی نہیں ہے، جتنی ان کی روح کی تربیت کی اہمیت ہے، جس میں ایک اصل عبادت کی طرف رغبت ہے. بچوں کو عبادت کی طرف راغب کرنا، جب گھر کے اندر عبادت کا ماحول ہوتا ہے، ماں کو بچے عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جناب سیدہ مسلسل عبادت کرتی ہیں، نماز شب بھی پڑھ رہی ہیں، شب جمعہ پوری رات عبادت میں بسر کرتی ہیں، یہاں تک کہ بیوی بی کے پیر متورم ہو جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اور جب بیوی بی دعائیں کرتی ہیں شب جمعہ، تو امام حسن علیہ السلام پوری رات اپنی مادر گرامی کی دعاؤں کو سنتے رہتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے اور امام حسن علیہ السلام دعائیں غور سے سن رہے ہیں. ہمارے بچے جس طرح سے کہ امام حسن اور حسین اور بی بی زینب ام کلثوم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے بچے ہماری طرف اور اپنے والد کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ماؤں کی طرف اور باپ کی طرف دیکھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں، بچے جو دیکھتے ہیں وہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں اتنا بچوں کے اوپر اثر نہیں ہوتا جتنا بچوں کے اوپر دیکھنے کا اثر ہوتا ہے. اگر میرا اخلاق اچھا ہے، میرے شوہر کا اخلاق اچھا ہوگا، بچوں کا اخلاق اچھا ہوگا. اگر ہمارا اخلاق برا ہے تو بچوں کا اخلاق بھی برا ہوگا. ویسے ہی بولیں گے، ویسے ہی چلیں گے، ویسے ہی پہنیں گے، ویسے ہی رہیں گے. وہی ویلیوز اور وہی ذہنی فکر کی سطح ہوگی جو ہماری ہے، وہ ہمارے بچوں میں منتقل ہوگی. اس لیے اہل بیت عصمت طاہرہ نے کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کرو. ہمیں اپنی تربیت کرنی، اپنے آپ کو دیکھنا ہے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکے. امام حسن پوری رات اپنی مادر گرامی کے پاس جب بیٹھتے ہیں اور دعائیں سنتے ہیں تو صبح کیا سوال کرتے ہیں؟ مادر گرامی، پوری رات میں نے آپ کو دعائیں کرتے ہوئے سنا. آپ نے کبھی محلے والوں کے لیے دعا کی، کبھی اصحاب کے لیے دعا کی، لیکن اپنے لیے اور ہمارے لیے، بیوی نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ طلب نہیں کیا. یہ بچے کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ کیوں اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، کیوں ہمارے لیے کچھ نہیں مانگا. بہت بڑی بات ہے. ہمارے بچے سب سے پہلے ہم سے کہتے ہیں ہم پہلے ہیں، باقی لوگ بعد میں ہیں. ہمارا وجود سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. امام حسن سوال کر رہے ہیں، آپ نے سب کے لیے مانگا، ہمارے لیے اور اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. جناب سیدہ نے کہا پہلے ہمسائے پھر گھر، الجار و سمت دار. یہ بیوی کا مشہور جملہ ہے کہ پہلے ہمسائے پھر اپنا گھر. پوری رات گزر گئی، بیوی کو فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا مانگتی. لیکن ایک اصل اسلام نے ہمیں بتایا، وہ لوگ جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، پروردگار عالم ان کی حاجات کو مقبول کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ نے امام حسن حسین جیسے، بی بی زینب ام کلثوم جیسی اولاد کو اس معاشرے کو تحویل دیا. اللہ تعالی ہمیں اس تربیت کے اصول کو سمجھنے کی توفیق دے کہ جس گھر میں دوسروں کو ترجیح دی جاتی ہے، جس گھر میں مہمانوں کو ترجیح دی جاتی ہے اور بچوں کو آداب اسلامی سکھائے جاتے ہیں. ایک اہم چیز جو بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور بی بی نے عمل کر کے دکھائی، گھر ہے جناب سیدہ کا بالکل مسجد سے ملا ہوا. اللہ تعالیٰ خوش نصیب ہے وہ لوگ، سب کو عطا کرے پروردگار عالم، مسجد سے ملا ہوا گھر اہمیت رکھتا ہے، اور توفیق بھی ہو کہ ہم مسجد کا رخ کریں. جب مرد حضرات مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ بچے بھی مسجد میں جاتے ہیں. خواتین کی ذمہ داری گھر کی طرف زیادہ ہے اس کام میں، میں سمجھتی ہوں مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں لے کر جائیں. اور جن گھروں میں مرد حضرات بچوں کو مسجدوں میں لے کر جاتے ہیں وہاں بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے. ایک اصل ہے پوری دنیا کے اوپر حکم فرما کے ہم اور آپ وہی کچھ سیکھتے جو اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. جیسا معاشرہ ہوگا ویسا ہم ہوں گے. جس طرح سے معاشرے میں ہو رہا ہوگا وہی کچھ ہمارے دماغوں کے اوپر اثر انداز ہوگا. مسجد کا ماحول بچوں کے اوپر اثر رکھتا ہے، اور جب بچے گھر سے باہر کہیں جا کر کچھ سنتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو اس کے بعد ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں سے سوال کریں، کمیونیکیشن کاؤنسلنگ جس کو کہتے ہیں. ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں سے پوچھیں کہ تم نے باہر جا کر کیا سنا، کیا کیا. ایک اہم ترین اصل یہ کہ جب بچے ہمارے مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہم ان سے سوال کریں، ہر مجلس کے بعد پوچھیں کہ مجلس میں آپ نے کیا سنا، مسجد میں گئے تھے نانا سے کیا سن کر آئے، امام حسن علیہ السلام سے روزانہ جناب سیدہ یہ بات پوچھتی تھی. اور ہر روز امام حسن علیہ السلام بالکل ویسے ہی جیسے کہ رسول اللہ خطاب کرتے تھے اسی طرح سے سناتے تھے, جس کو سن کر جناب سیدہ کا دل خوش ہو جاتا تھا. ایک جملہ ہمیں بہت زیادہ سننے میں ملتا ہے اور زیارتوں میں بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں, سمرت فؤادی و نور عینی. اس جملے کو پڑھ کر ہی لذت حاصل ہوتی, آنکھوں کا نور اور دل کا پھل, دل کا چین. انسان کی اولاد اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی. امام حسن جب سناتے ہیں جناب سیدہ خوشحال ہوتی. یہ لذت اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے کہ بیوی اتنا خوش ہوتی ہے درود پڑھ کر. کہ ایک دن جناب سیدہ مولا کائنات سے کہتی ہیں کہ ہر روز حسن مجھے سناتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی حسن کی گفتگو کو سنیں. بچوں کے اندر, ہر بچے میں اللہ تعالیٰ نے اداکاری کی صلاحیت کو رکھا. خدا نے متعال توفیق دے کہ بچے اچھی چیزوں کو دیکھیں اور اسی کی نقل کریں. کہ امام حسن روزانہ اپنے نانا کی نقل کر کے جس طرح رسول اللہ پڑھتے تھے ویسے ہی سناتے تھے. اور جب مولا آتے ہیں پشت پردہ, احترام ہے باپ کا بیٹے کی نسبت, احترام باقی رہنے چاہیے. جب ماں باپ کے درمیان فاصلہ ختم ہوتا چلا جائے گا تو بچے جری اور بدتمیز ہوتے چلے جائیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں اچھائی کے بجائے برائی پیدا کر رہی ہیں. ہماری سوسائٹی میں یہ فاصلے کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, جبکہ ایک فاصلے کو باقی رہنا چاہیے, خصوصاً باپ اور اولاد کے درمیان. جب گھر میں کسی باپ کا احترام نہیں ہوتا, اس گھر میں بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوتی. اور باپ کا احترام بھی وہی بچے کرتے ہیں جہاں پر مائیں بیویاں اپنے شوہر کا احترام کر رہی ہیں. جہاں پر بیویاں اپنے شوہر کو کم اہمیت دکھاتی ہیں, اس کا احترام نہیں کرتی, وہاں پر اولاد بھی اپنی باپ کا احترام نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ توفیق دے مردوں کو کہ وہ اپنے احترام کو اپنے گھروں کے اندر قائم رکھیں. اس میں بہرحال ایک مرد کا اپنا بھی کردار ہے کہ وہ اپنے احترام کو اپنے گھر کے اندر باقی رکھیں. امام حسن جب سنانا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں مادر گرامی آج کلام میں وہ طاقت نہیں ہے, زبان میں لکنت آ رہی ہے, جیسے میں کسی بزرگ ہستی کو محسوس کر رہا ہوں, کوئی بزرگ محترم شخص مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احترام تھا جبکہ امام علی چھپے ہوئے تھے. مولا کائنات باہر آتے ہیں, بچے کو آغوش میں لیتے ہیں, امام حسن کو چومتے ہیں. یہ ایک گھرانہ ہے جس کو آئیڈیل بنا کر دکھایا پروردگار عالم نے. آج بہت سے مسائل بچوں کے درمیان اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے, خصوصاً مائیں پوچھتی نہیں ہیں. اور جس طرح سے کہ میں نے کل ایک حوالہ دیا تھا مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, اسی طرح سے بچوں کی نفسیات کے حوالے سے بہت بڑی خلا, بہت بڑی کمی, فقدان, جس کی وجہ سے بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بچے اپنی بات کو اپنی ماؤں سے نہیں کہہ سکتے, جب بچے اپنی ماں سے گفتگو نہیں کرتے, ان کے اندر جو سنانے کی خواہش ہوتی ہے وہ سنا نہیں پاتے, تو بچے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. تو جتنی مائیں بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں, پوچھیں ان کے مشکلات کیا ہے, آج دن کیسے گزرا, اگر جھگڑا ہوا کسی سے تو اس کی وجہ کیا تھی, اگر ٹیچر کے ساتھ کوئی مشکل ہے تو اس ٹیچر کے ساتھ جو مشکل ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. کئی ایک افراد آپ کے بچے سے زندگی میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اگر کوئی اچھی بات سن کر آئے, جب ماں کو سناتا ہے تو ماں اس کے لیے تشویق کا سبب بنتی ہے. جناب سیدہ نے اس اصل کو بیان کیا کہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا وقت گزارنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, ان سے پوچھئے, سوال کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنے, تشویق کا سبب بنے. یہاں بچے احترام کرتے ہیں لیکن بچے خوف زدہ نہیں ہیں, بچے خاموش نہیں ہیں, بچے دبک کر بیٹھنے والے نہیں ہیں, بااعتماد بچے ہیں امام حسن اور حسین, جناب زینب, ام کلثوم, جبکہ تربیت کے چند سال دیکھے ہیں. 18 سال کی عمر میں جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی, لیکن تربیت کے اثرات ان بچوں کے اندر, ان کی شخصیتوں میں موجود ہیں. ایک اہم نقطہ جو جناب سیدہ کے گھرانے کا اصل ہے وہ مشاورت, مشورہ کرنا. قرآن کریم کی آیت ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اپنے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو, خصوصاً گھر کے بزرگوں سے مشورہ کرنا, یہ گھرانوں کی زینت کا سبب بنتا ہے. گھروں کے اندر بہت سے رشتے ہیں, مثلاً ہو سکتا ہے والدین ساتھ رہتے ہوں, ساس سسر ساتھ رہتے ہوں, یا والدین اگر ساتھ نہیں رہتے تو علیحدہ بھی رہتے ہیں. جب ہم ان سے فون پہ یا کسی اور وقت میں کسی کام میں مشورہ لیتے ہیں تو اس سے ہمارے کاموں میں اصلاح اور بہتری پیدا ہوتی ہے. مشورہ کرنا, خصوصاً اگر وہ افراد جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں جیسے ساس سسر یا والدین, حتیٰ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو 14 سال کے بعد کہا گیا کہ 14 سے 21 سال کی عمر یہ بچوں کی مشورت کی عمر. جب بچہ بالغ ہو رہا ہے اس کے بعد سے 21 سال تک آپ اس کے لیے, آپ کے لیے مشاور ہے, آپ اس سے مشورہ کریں, اس سے رائے لیں. اس کے بعد سارے فائدے ہیں. جناب سیدہ مشورہ کرتی ہیں رسول اللہ سے ان کے گھر پر جا کر یا جب وہ گھر پر آتے ہیں, مثلا مشورہ کریں کہ ہم گھروں گھر کے کام کو کیسے تقسیم کریں, مشورہ کرتی ہیں کہ ہم گھر میں کیا چیز رکھیں, گھر کے اصول کیا بنائیں. یہ مشورہ کرنا, دوسروں سے مشورہ لینا گھر کو استحکام اور انضباط بخشتا ہے. اس کے فوائد اگر حتیٰ ہم بچوں سے مشورہ کریں, وہ بچے جو مشورہ دینے کے قابل ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں, خصوصاً جو بہوئیں اگر کام کرنے کی ذمہ داری سنبھال چکی ہیں, ساسوں سے مشورہ کرتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی انسان مشورہ لے سکتا ہے. وہ مشورے جن کو دینے والا چاہتا ہے کہ میں دوں, مثلاً کھانا پکانے کے امور میں, بازار سے سودا لانے میں, یا اگر آپ کے ساتھ کوئی بازار گیا ہے اس سے ہم مشورہ کریں, تو مختلف کاموں میں مشورے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایک تو گھر کے افراد گھر کے امور میں دلچسپی لیتے ہیں. جن گھروں کے اندر ایک شخص حاکم بن جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہاں جو کچھ بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا, کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی, وہاں پر گھر کے باقی افراد عدم دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں, جو ایک بہت خطرناک چیز ہے. گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتے, ایسے گھر میں رہتے ہیں جیسے گھر کے فرد نہیں ہیں, جبکہ گھر کے تمام افراد کو اسی طرح سے گھر میں رہنا چاہیے, تو وہ اپنے آپ کو گھر کا فرد ظاہر کریں. اہمیت کا احساس, ہر انسان کو اہمیت کا احساس دلوانا بہت ضروری ہے. بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اہم سمجھا جائے. اگر کلاس کے اندر ٹیچر جب کلر کرنے کے لیے دے رہی ہے اور ایک بچے سے پوچھ لیتی کون سا, اور بچہ کہہ دیتا ہے مجھے یہ والا کلر کرنا ہے, تو بچہ اپنے آپ کو اہم سمجھنے لگتا ہے. لیکن جب ٹیچر کہتی کہ نہیں, جب تم نے اسی طرح سے کھڑے ہونا ہے, یہی کرنا, اور اس کے اوپر اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا, یہاں پر بچے کی شخصیت دب جاتی. اگر آپ کسی شخص کو شخصیت دینا چاہتے ہیں اس سے ضرور مشورہ کریں. چھوٹے چھوٹے مشورے انسان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم بھی اہمیت رکھتے ہیں, اور جب وہ اہمیت کا احساس کرتے ہیں ان کی شخصیت ابھر کر آتی ہے. کل ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ جب باہم زندگی گزارنے میں, مشترکہ زندگی گزارنے میں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے تو لوگوں کی صلاحیتیں, ان کی توانائیوں میں اضافہ ہوتا ہے. کوشش کریں ہم اگر ایک گھرانے میں رہ رہے ہیں, کسی آفس میں ہیں, کسی مشترکہ زندگی میں ہیں, تو ہم دوسروں کی صلاحیتیں دبانے کا سبب نہ بنیں بلکہ دوسروں کی صلاحیتیں ابھارنے کا سبب بنیں. اور بہت سے اچھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کئی ایک افراد کو اٹھا لیتے ہیں, ان کو زندہ کر دیتے ہیں, ان کو معاشرے کا ایک اچھا جز بنا دیتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی میں مشورت کی اہمیت ہے, اصل ہے جو ہمیں مشترکہ زندگی میں کام آئے گی. درود بھیجے گا محمد. بس مصائب کی جانب آؤں گی اور مختصر مصائب ہی پڑھوں گی. جہاں بی بی کا ہم اتنا تذکرہ کرتے ہیں, بار بار ان احادیث کو یاد کرتے ہیں, جو جناب سیدہ کے حوالے سے رسول اللہ نے بیان کی. ایک ایسی حدیث جس کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے, اور ہر دفعہ پڑھنے پر اس حدیث کو جب انسان سنتا ہے, ذکر کرتا ہے, جناب سیدہ سے محبت کی تازگی کو محسوس کرتا ہے. کہ رسول اللہ کی حدیث ہے, فاطمہ تو بس اتم منی, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. من ساہا فقط سانی, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے اسے خوشحال کیا, من سر رہا فقط سرنی, جس نے اسے خوشحال کیا اس نے مجھے خوشحال کیا. اور فاطمہ میرے نزدیک اس دنیا میں سب سے عزیز ترین ہستی. خواتین گرامی, جناب سیدہ رسول اللہ کے لیے بہت عزیز تھی, اتنا عزیز ہے اس ہستی کا مقام کہ ان کے نام کی بہت اہمیت ہوتی. فاطمہ یعنی جدا کرنے والی, اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے جدا کرنے والی. بہت سے باتیں جناب سیدہ کے حوالے سے بیان کر لی, اور اس نام کی اتنی اہمیت ہو گئی بی بی کی وجہ سے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سلونی نام کر کے امام صادق کے پاس آیا, اور امام صادق نے احساس کیا کہ اس کا چہرہ پریشان ہے. مولا نے پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ مولا میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. امام نے کہا اس کا نام رکھا؟ کہتا ہے ہاں نام رکھا, فاطمہ رکھا. امام صادق خوشحال ہوئے, مولا کے چہرہ حشاش بشاش ہو گیا. امام نے کہا تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے؟ اور مولا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے بس اب یاد رکھو یہ تمہارے لیے بابرکت ہے, اور جب تم نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے تو یاد رکھنا کبھی اس کو مارنا نہیں, کبھی اس کو دشنام نہیں دینا, کبھی اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا. سيدا وسلم ويا منقلب ينقلب يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا مرسل بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله پروردگارا ہمارے اس خلیل عبادت کو قبول فرما لے خداوند ہم سب کے گناہوں نے کبیرہ صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخش دے بحق محمد علی محمد جتے مومنین و مومنات التواء سے دعا کہتے ہیں جو جائز حاجات رکھتے ہیں خداوند ان کی حاجات کو مقبول فرما پروردگارا بحق محمد علی محمد یہ دور تنگی کا دور ہے سختی کا دور ہے بہت سے مومنین و مومنات رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں پروردگارا تو خیر و رازقین ہے تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا بارالہ تجھے واسطہ لے کر سوال کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کے وسیلے سے تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کو برطرف فرما پروردگارا جو بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا خداوندہ کل مریضوں کو خصوصاً جن لوگوں نے تما سے دعا کہی جو حاضرین محفل کے مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما بارالہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما پروردگارا جو حج زیارت کے مشتاق ہیں تمام مومنین و مومنات کو بیت اللہ مدینہ منورہ نجف اشرف کربلا مولا شام و ایران کی زیارت سے مشرف فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے امام کے ظہور میں تاجیل ہو سکے پروردگارا ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے بچوں کے لیے بھی اور مولانا سعید حسین ابن اصغر حسن اور کل مومنین و مومنات کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ذل فرجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد